میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، ساتھ بیٹھے ہوئے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، جتنا بھیس بھیس کے کھڑے رہیں بیٹھیں گے اتنی دقت ہوگی آپ کو، اور پھر اٹھنے کا دل کرے گا۔ بیان سے توجہ ہٹانے میں موبائل کا اپنا بڑا کردار ہے، لہذا مدنی التجا یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی موبائل فون جیب میں رکھ لیں، بجے بھی نہ، اور کچھ دیر کے لیے موبائل فون بھول کر بیان میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ سونے کے دو کنگن آپ کی ہتھیلیوں میں رکھے گئے، جو آپ کو بوجھل محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان پر پھونک ماریں۔ جب آپ نے پھونک ماری تو وہ اتر گئے۔ نبی کریم اور عوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ دو جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، ایک قبیلہ صنعاء کا اسود عنسی اور دوسرا قبیلہ یمامہ کا مسیلمہ قذاب. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو یہاں بیان کی ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آخری نبی، یعنی میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتم النبیین ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آتے رہے اور انہی میں ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب بھی گزرا، جس کا میں ابھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. اور اس کا جو خاتمہ کیا وہ میں اگر ان کو یوں کہوں جنہوں نے خاتمہ کیا، ختم نبوت کے تحفظ کے جو بانی تھے، جنہوں نے اس کا پروپر تحفظ کیا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ جو کذاب آیا تو اس کا جو مقابلہ کیا یہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اور یہ کیا تھا، کیسے تھا، انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آج کے بیان میں بھی ہوگا. اور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معاملے میں حدیث اور قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا. مسلمہ کذاب، اس کا پورا نام مسلمہ بن حبیب تھا، کنیت اس کی ابو ثمامہ یا ثمامہ، اور تعلق بنو حنیفہ سے تھا. اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہی کر دیا تھا، لیکن لوگوں کی حمایت اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس کو لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی. یہ بدبخت خود رحمان الیمامہ کہلاتا تھا. اس کا کہنا یہ تھا، اس بدبخت کا، کہ جو شخص مجھ پر وحی لاتا ہے اس کا نام رحمان ہے. یہ ملعون لعنتی بدبخت بہت بوڑھا انتہائی مکار اور حیلہ باز تھا. تمام نبیوں کے پیکر معطر معطر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے بھی پہلے یہ پیدا ہوا، اور قتل کے وقت، یعنی جب اس کو قتل کیا گیا اس بدبخت کو، تو اس کی جو عمر تھی، عمر اس کی 150 سال تھی، 150 سال کا یہ تھا. 10 ہجری کا واقعہ ہے یہ. تاریخ کی بہت قیمتی اور ایک اہم ترین معلومات آج آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جنیدی کابینات سے بے شمار عاشقان رسول فیضان مدینہ میں جمع ہیں. 10 ہجری یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن ہجرت جو آپ نے فرمائی، اس کا 10 سال، ٹھیک ہے. 10 ہجری یہ کذاب، یہ بدبخت مسلمہ کذاب اپنی قوم بنی حنیفہ کے وفد کے ہمراہ جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، اور وفد کے افراد کی تعداد 17 تھی. مسلمہ کذاب کے سوا باقی سب نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا. یہ بدبخت کہنے لگا, یعنی اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بعد خلافت مجھے عطا فرما دیں تو میں ان کی اتباع کروں گا اور ایمان قبول کر لوں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے اور اس کے سر پر کھڑے ہوئے. میرے آقا کے دست مبارک میں, ہاتھ مبارک میں کھجور کی شاخ کی کا ایک ٹکڑا تھا. ارشاد فرمایا, یعنی اگر تو اس ٹکڑے کی مانند بھی طلب کرے تو میں تجھے نہ دوں گا, اور تو اللہ تعالی کے معاملے میں ہرگز جاہریت اختیار نہیں کر سکتا, اور اگر تو نے اللہ کے معاملے میں پیٹھ دکھائی تو وہ ضرور تیری پکڑ فرمائے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے علاقے میں واپس آ کر مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. اس بدبخت کذاب نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں سے واپس جا کر ایک مکتوب روانہ کیا, لیٹر بھیجا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف, اور اس میں لکھتا ہے یعنی اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سلام. نبوت اور حکومت کے معاملے میں مجھے آپ کا شریک بنایا گیا ہے, آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی, لیکن قریش حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے. یہ جرات والا گستاخانہ لیٹر اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجا. اس جھوٹے مکتوب کے جواب میں میرے سچے سچے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ اسے تحریر عطا فرمائی اس کا مضمون یہ تھا کہ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سخت جھوٹے مسلمہ کی طرف. بلا شبہ زمین اللہ کی ہے, وہ جسے چاہتا ہے اس کی ملکیت عطا فرماتا ہے, اور بہتر انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اور یہ جو خط لکھا اور آیا, یہ جو آنا جانا ہوا, یہ 10 ہجری کے آخر کا یہ واقعہ ہے. علماء کرام رحمہ اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمہ قذاب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے کئی معجزات دیکھے تھے, لہذا اس نے بھی اپنی نبوت کی سچائی کے لیے ویسا ہی کرنا چاہا, لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ سارے معاملات اس کے دعوے میں الٹ ہو جاتے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی کی عمر کی درازی کی دعا کرتا تو وہ شخص اسی وقت مر جاتا, اگر کسی شخص کی آنکھ کی روشنی کے لیے دعا کرتا تو بالکل نابینا ہو جاتا, اگر کنویں میں پانی کی کثرت کے لیے تھک ڈالتا تو پانی غائب ہو جاتا, کسی کی آنکھ والے کی آنکھ میں تھکتا تو وہ اندھا ہو جاتا, کسی بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرتا تو اس کا دودھ ختم ہو جاتا اور تھن سوکھ جاتا, کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا تو بالکل گنجا ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک شخص کے دو بیٹوں کے لیے برکت کی دعا کی, اس کے پاس آئے کہ بھائی میرے دو بیٹے, اس کے لیے دعا کرو, اور ایک روایت کے مطابق اس کے بیٹے مر جاتے تھے, تو اس سے دعا کی, اور ایک دعا کی کہ تیرا ایک بیٹا 40 سال کا ہوگا. وہ خوشی خوشی گھر گیا, جب گھر گیا تو جا کر دیکھتا ہے کیا ہوا کہ ایک بیٹا چھت سے وہ گر کر مر گیا جس کے لیے اس نے دعا کی تھی, تو گر کر مر گیا, اور دوسرے جس کے 40 سال کی دعا کی تھی وہ گیا تو بیمار ہوا اور چند لمحوں میں وہ بھی مر گیا. اب بہرحال اس بدبخت کے ایسے کرتوتوں کے باوجود کئی لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے, اس سے بیزار نہیں ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ جاہلوں کی جو جماعت ہوتی ہے نا, اس میں خود غرض بندے بھی شامل ہوتے ہیں. خود غرض بندوں کا ایک اس میں ٹولہ ہوتا ہے جو اپنے دنیاوی مقاصد بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے. خیر, تحفظ ختم نبوت کے بانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا تو اس نے مزید سر اٹھایا اور اس کے حمایتی زیادہ جمع ہو گئے. مگر کمال یہی تھا کہ اس کے یہ الٹا کوتا تھا, پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے اور لوگ اس کی مانتے تھے. یہ عجیب و غریب قسم کے شعبدے دکھاتا تھا. ایک دفعہ ایک انڈے کو اس نے مطلب کہ سرکہ وغیرہ کوئی چیز لگا کر کو سکڑ دیا, سکڑ کے اس کو بوتل میں ڈال دیا, اور بوتل میں ڈال کر پھر اس کو تھوڑا خوش ہو گیا تھا وہ انڈا, پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا. لوگوں سے کہنے کا, دیکھو کوئی ہے جو اس انڈے کو بوتل میں ڈال سکتا ہے, میں اس انڈے کو بوتل میں ڈال سکتا ہوں. اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا اور لوگ متاثر بھی ہو جاتے. کسی نے آ کر بولا میرے کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے, تو اسے کسی سے بات چیت کر کے اپنا تھوک بھیجا, تھوک جیسے کنویں میں گیا جو بچہ کچا پانی تھا وہ بھی چلا گیا. اس کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب آنکھ میں درد تھا, تکلیف تھی, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ مبارک میں اپنا لعاب دہن اپنا تھک مبارک لگایا تو میرے مولا علی کی آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور آنکھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی. اس سے یہ معجزہ اس کو پتا تھا. اس نے کسی آنکھ کے درد کی وجہ, کسی کی آنکھ میں درد تھا, اس نے اپنا تھوک لگایا, اس کا تھوک لگتے ہی آنکھ کا درد تو دور تھا, اس کی آنکھ ہی دینے کو اندھا ہو گیا, الٹا پڑتا تھا. لیکن لوگ پھر بھی اس کے پیچھے چلتے تھے. پھر اس نے خوب سر اٹھایا. میرے آقا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی سرکوبی کے لیے, یعنی اس کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا. اور ایک اور صحابی حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مشہور ہیں شرحبیل شرحبیل, ان کو بھی ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا. مگر کامیابی نصیب نہ ہو سکی, کیونکہ آقا کے وصال ظاہری کے بعد لوگ اس کے مزید پیروکار ہو گئے اور اس کا لشکر بہت بڑا لشکر بن گیا. ایک روایت کے مطابق 40,000 اس کے لشکری تھے جو مقابلے کے لیے آئے تھے, اور 1,00,000 سے زائد افراد, تقریباً 1,00,000 افراد اس کے ساتھ مل چکے تھے. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا, اور آپ کے لشکر کی تعداد ایک روایت کے مطابق 25,000 بتائی جاتی ہے, اور سامنے تقریباً 40,000, اور ایک روایت کے مطابق, ایک قول کے مطابق سامنے 60,000 کا لشکر تھا. دونوں میں خوب لڑائی ہوئی, اور بڑا مطلب کہ وہ عروج پکڑی اس لڑائی نے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان شہید بھی ہوتے جا رہے تھے. اسی میں اس کو سپہ سالار تو غور کرتا ہے نا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غور کر رہے تھے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت نہیں پا رہے, فتح ہو نہیں پا رہی ہے. آپ نے غور کیا, دیکھا کہ مسلمہ قذاب کے گرد ایک بڑا جمگھٹا تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا, یعنی سمجھے کہ اس پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا, یہ جنگی تدبیر اللہ کی رحمت سے آپ کے ذہن میں آئی کہ اگر اس جتھے پر اگر ہم حملہ کریں اور ان کو ہم تیتر بیتر کر دیں اور کسی صورت مسلمہ قذاب یہ مارا جائے نا, तो जंग का नक्शा बदल जाएगा। अब आपने एक बार फिर अपने लश्कर को मुजतम किया, जमा किया, नई और बेहतर मजीद हिकमत अमलिया मरतब की और एक नारा लगाया साहबा कराम वाले मुरिदवानों। नारा क्या था? नारा था या मुहम्मदा। क्या नारा लगाया? या मुहम्मदा। किताबों में लिखा है कि मुसलमानों का ये एक आलम था, यानी आदत मुबाव आदत थी कि आदत के मुताबिक कि ऐसे मौके पर या मुहम्मदा का नारा लगाते, और उस वक्त जंग में मुसलमानों का ये अंदाज था और बा आवाज बुलंदी नारा लगाते, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाई, ये नारा लगाते। इसी तरह से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नारा लगाया और दुश्मनों से मुकाबला हुआ और अब मुसलमानों का जो लश्कर था वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, यहां तक के जो जो आगे आता गया वो उसका खात्मा होता चला गया। आप मजीद आगे बढ़े, हत्ता के दुश्मन को पसपाई होने लगी, वो पीछे हटने लगे और कई हजार लोग उसके मरते चले गए और बहुत ठीक ठाक मुसलमान आगे बढ़ते गए। साहबा करम अली रिदवान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेदर पे हमले पर हमले किए चले जा रहे थे और इस तरह वो पीछे से हटते, पीछे से हटते, पीछे से हटते और हटते हटते एक बाग था, उस बाग में दाखिल हो गए। वो बाग चारों तरफ से उसकी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, दीवारें खड़ी हुई थी, अंदर जाने का कोई ऐसा सही मायना में रास्ता ना था और वो अंदर जाकर उन्होंने पना ले ली। मुसलमानों के लश्कर ने चारों तरफ से जगह का मुहासरा कर लिया लेकिन अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं बन रही थी। इसमें हजरत सैयदना बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े जलील कदर साहबी गुजरे, इन्होंने फरमाया, इन्होंने कहा अपने साहबा कराम से लश्कर से कि एक काम करो, दरवाजा बंद है, तलआ नुमा ये बाग है, अंदर जाएंगे कैसे? जाएंगे तो इसको मारेंगे ना, क्या करें? अल्लाह तबारक व ताला की इन पर करोड़ रहमत हो, हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने कहा कि मुझे आप उछाल कर इस बाग में डाल दें। इब्तदान मना की गई क्योंकि ये तो कैसे हो सकता था कि ये जाते तो अंदर तो हजारों लोग थे इसके मुसलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले बदबख्त बदबख्तों के साथ ये सब मिले जुले थे ये सारे बदबख्त, मगर आपने काफी इसरार किया तो आपको उछाल कर, सहाबा किराम का जज्बा देखिए, हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उछाला, उछाल कर आप उस बाग की दीवार पर खड़े हो गए, वहां तक पहुंचे और बाग के अंदर कूद गए। जैसे बाग में कूदे तो उन्होंने वो जो बदबख्त लोग थे उन्होंने हमला किया, आपने मुकाबला किया, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, शहीद हो गए लेकिन बाग का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही बाग का दरवाजा खुला मुसलमानों का लश्कर बाग के अंदर दाखिल हो गया और फिर जो मुकाबला हुआ और इसमें हजरत सैयदना वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौका मिला और मौका मिलते ही उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके वासिल जहन्नम कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया, मार दिया। और कहा करते थे कि मुझसे सबसे बेहतर इंसान अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए मेरे हाथ से जब वह मुसलमान नहीं हुए थे, और मुसलमान होने के बाद इस जमीन का सबसे बदतर इंसान को भी मैंने कत्ल किया। और यूं ये बदबख्त मुसलमा कज़्ज़ाब अपने अंजाम को पहुंचा और मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हुई और ये झूठी नबूवत का दावा करने वाला कत्ल किया गया, कहा इसके हजारों लोग कत्ल किए गए और ये गोया कि एक बहुत बड़ा फितना था سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اپنے اس موقع پر 11 لشکر تیار کیے تھے مختلف فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے, اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا آپ نے مقابلہ کیا, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہیں, اور ختم نبوت پر صحابہ کرم علیہ رضوان کی تو جو مدنی سوچ ہے اور جو پھر اس پر سرکار کی حدیثیں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت ہو, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمت ہو. جس طرح اس بدبخت کا مقابلہ کیا گیا, جس طرح اسے مارا گیا, اور جس طرح یہ فتنہ ختم کیا گیا اس جنگ میں, اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. اس جنگ میں کئی جید صحابہ کرام علی مردوان شہید ہوئے, ایک اطلاع ایک قول کے مطابق 1200 صحابہ کرام علی مردوان شہید ہوئے. مگر یہ جو فتنہ ختم ہوا یہ بہت بڑا فتنہ تھا, بہت بڑا فتنہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت میں اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و جرت, آپ کی کمال تدبر, کیونکہ یہ میدان میں تھے بالکل, اور بالکل یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اللہ کہ ان کا اپنے آپ کو کہہ دینا کہ مجھے اچھال کر پھینک دو ان کے اندر, میں دروازہ کھولتا ہوں باغ کا. اس باغ کا نام باغ موت پڑ گیا, یہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اور پھر حضرت سیدہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے ہاتھوں اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے قتل ہوا, اور یہ سارا واقعہ ہوا. اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہوئے, اور بھی کئی صحابہ کرام علی مردوان کے نام اس میں کتابوں میں لکھے ہیں. اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کتاب ہے مقتت المدینہ نے شائع کی ہے, اس میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو اس واقعے کی یہ جو میں نے بیان کیا یہ تفصیل آپ کو ملے گی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان, یہ ماشاءاللہ اپنے کلام سلام جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ آپ کا بڑا پیارا کلام ہے. اس میں آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے. لکھتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود,
فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں
مل کر پڑے
فتح
حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر سلام میں ہے, اور اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم سے نبوت کا افتتاح, یعنی نبوت کا افتتاح یہ چاہیے نا, فتح باب نبوت, نبوت کا افتتاح کرنے والے, نبوت کا افتتاح آپ ہی کی ذات سے کیا, اور اختتام بھی آپ ہی کی ذات پر فرمایا. یا اس شعر میں اعلی حضرت نے آپ کی اس عظمت کا تذکرہ کیا کہ آپ سے یعنی دنیا میں پہلے تشریف آوری کے باوجود ان انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم میں بعد میں، یعنی کئی انبیاء کرام جو پہلے آئے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ بعد میں کیا، پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک وہ ارشاد بھی نقل کیا میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ فرمایا اور میں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا یہ جو مضمون ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے تمام نبیوں سے پہلا نبی آپ کو بنایا، مگر ان تمام کے آخر میں آپ کو بھیجا، اور میں نے تجھی سے افتتاح کرنے والا اور تجھے ہی انتہا کرنے والا بنایا.
مقتدی ہیں سارے انبیاء،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک بڑی پیاری روایت نقل کی گئی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، آقا آپ نبی کب بنائے گئے؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی ہوں کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں نے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی، یعنی آدم علیہ السلام کا جسد خاکی نہ تھا تو میں درجائے نبوت پر فائز تھا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خاص خصوصیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح العلیٰ نبینا علیہ السلام تک ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت رہی، مگر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو دروازہ نبوت بند کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کی ذات مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی شریعت کو اتنا کامل بنایا کہ اب تا قیامت ان سے کامل رہنمائی اور ہدایت میسر آتی رہے گی. جب اب دروازہ نبوت کو کھلا رکھنے کا کوئی معنی ہی نہ تھا اور دین مکمل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا، اور اسلام اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی، نبوت میں بھی پہلے اور آپ کی بعثت آپ کی تشریف آوری میں آپ آخر، تو آغاز بھی آپ سے انتہا بھی آپ سے. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا بڑا پیارا وصف ہے کہ وہی اول وہی آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر،
وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملے، اسی سے اس کی گئے.
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک وصف ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ بہت پیاری بات بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی کامل اکمل اتنی مکمل اتنی پرفیکٹ ہیں، اور قرآن کریم آپ کو عطا کیا گیا، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، تو اب دوسرا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، بس کتاب قرآن، شریعت اسلام، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، آکے بعد کوئی نبی. وہ بڑا پیارا شعر ہے باربی شریف کے حوالے سے مولانا حسن رضا خان صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ
تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی،
اس عقیدے کو خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے اس کو بڑی پیارے طریقے سے سمجھ لیجیے, اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے, شر و فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. خاتم النبیین اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں, یعنی تفسیر صراط الجنان سے میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. بڑی توجہ کے ساتھ تفسیر سنیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے, اپنے نظریے کو مضبوط کیجئے, اور اس معاملے کو بالکل یاد کر لیجئے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ کیا ہے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے, اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے ہی پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد, یعنی آپ جب نازل ہوں گے آپ کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی, تو نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے, اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے. یاد رہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے, اور یہ قطعیت قرآن اور حدیث اور اجماعی امت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی صریح آیت میں, واضح آیت میں بھی موجود ہے, اور احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں, اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے. ان سب سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم سب سے آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں, کوئی نبی ہونے والا, کوئی نبی ہونے والا, کوئی نبی ہونے والا نہیں. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے, وہ ختم نبوت کا منکر, کافر اور اسلام سے خارج. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا, مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا, اللہ سبحانہ وتعالی کو احد سمد لا شریک لہو, یعنی اللہ کو ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا جاننا فرض اول اور منات ایمان سے ہے. یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا, ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزائے ایخان ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نس قطعی قرآن ہے, اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا, نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا, قطعاً اجمان کافر ملعون مخلد فیل نیران, یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اس سے کافر نہ جانے وہ بھی کافر, جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کرے, اور جو اس کے کافر ہونے میں شک اور تردد کو راہ دے وہ بھی کافر. پھر فرمایا یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ سے میں نے تفسیر صلاۃ الجنان 22 پارے سورہ احزاب میں جو آیت کریمہ ہے اس کے تحت جو آپ نے لکھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے, اور یہ ہے پیج نمبر 47 سے. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ عبارتیں آپ کو مل جائیں گی. یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس عقیدے کے حوالے سے بالکل کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ہے کیا عقیدہ. ختم نبوت کا عقیدہ, خاتم النبیین, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات, آپ کی حدیث اللہ اللہ, یعنی قرآن کریم کی آیت, قرآن کریم سے بالکل واضح وضاحت, واضح قرآن کریم ارشاد, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, اس میں آپ کے اپنے ارشادات موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس سے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. آہا, کتنی پیاری مثال دی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تصور کریں, میں دوبارہ حدیث کے الفاظ بیان کرتا ہوں پھر حدیث کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا, اس کے ایک کونے میں اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین.
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع
اور حدیث سنیے, حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پہلی حدیثوں میں نے سنائی یہ مسلم شریف کی حدیث تھی, دوسری حدیث سنیے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالی نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کو مشرق اور مغربوں میں دیکھ لیا, اور اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جھوٹے, ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے 6 وجوہات سے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے.
خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, 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 اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی.
یہ ہمارا نبی کا لفظ ہے نا,
سمے میں دین جڑے ڈھوب جانا چاہیے نا. ہمارا نبی
سب سے اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا والا.
جی ہاں, یہ وہی نبی ہے جن کی باروی آنے والی ہے.
شان ہے میرے آقا کی, میرے آقا کی کیا شان ہے, میرے آقا کی تو عظمتوں کے کیا کہنے, میرے آقا کی مطلب مقام و مرتبے کا کیا کہنا, میرے آقا کی تعظیم و عزت کا کیا کہنا, آئے آئے میرے آقا کی محبت کا کیا کہنا. اللہ اللہ اللہ, کیا محبت ہوتی تھی ان کو, صحابہ کرام کو کیا محبت تھی, کیسی محبت کرتے تھے, بس ابرو اشارے پر جان قربان کر دیتے. ان کو کتنی محبت تھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ان کی محبتوں کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. صحابہ کرام کو جو نبی پاک سے محبت تھی, اس محبت کا فیضان ایک کاش ٹوٹ ٹوٹ کر ہمارے روئے روئے میں آ جائے. یہ محبت تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کفار نے پکڑ لیا, اب انہیں شہید کرنا ہے. ایک آ کر کہتا ہے, ایک بات بتاؤ, خلاص عرض کر رہا ہوں روایت کا, کہتے ایک بات بتاؤ, ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تم جا کر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو اور تمہاری جگہ تمہارے نبی پاک کو یہاں لے آئیں تو کیا کہتے ہو؟ تو بڑی دور کی لے آیا نا سرکار کے صحابی, آپ کا عشق رسول, تو کیا کہنا. کہتے ہیں بڑی دور کی بات ہے کہ میں گھر اور آقا یہاں, یہ تو بڑی دور کی بات ہو گئی. بات تو یہ ہے کہ میں یہاں ہوں اور یہاں رہ کے بھی میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جہاں میرے آقا ہے وہاں آقا کو تکلیف ہو جائے.
یہ ایک جان کیا ہے اگر
ایسا
مرتبہ تو ایسی ہمت مت تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت مت لگی یہ رحمت شفیع
صحابہ کرام علیہ رضوان کی اب کیفیت دیکھیں 1200 کم و بیش صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمہ قذاف سے مقابلہ کیا 25,000 کم و بیش صحابہ کرام پہنچے لڑائی کی جنگ کی 1200 شہید ہو گئے کم و بیش 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے مگر اس عقیدہ ختم نبوت کا کیسا تحفظ کر دیا اس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو جہنم پہنچا کر دم لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمت ہو اگر کہ جب یہ قافلہ واپس لوٹا مدینہ منورہ تو 1200 کم و بیش صحابہ کرام کم تھے شہید ہو گئے تھے ان کے اپنے ان کے جدائی کی ایک اپنی کیفیت اپنی جگہ سہی لیکن جس مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی وہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اس فتح پر آج تک ہم رش کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے بانی کے تحفظ کے بانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو یہ جان قربان کر دیتے تھے اور یہ اعلیٰ حضرت تو بہت پہلے لکھ کر چلے گئے کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی عرض بھی کر رہے ہیں اور اپنی کتنی خوبصورت کیفیت اور کتنی خوبصورت بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال حسن عطا فرمایا ایسا حسن تھا کہ جب آپ مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزارے گئے تو وہ ان کے ہاتھوں میں چھری تھی وہ پھل کاٹتی یا وہ چیز کاٹتی لیکن حسن یوسف میں ایسی گم ہو گئی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی ان کو پتا نہ چلا حسن یوسف میں ایسی کھو گئی علیہ السلام ایسا حسن و جمال تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن و جمال تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر میں انگلیاں کٹی عورتوں کی مگر اے میرے مصطفیٰ اے میرے آقا آپ کی شان ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب وہ حسن یوسف ہے یہاں آقا کا نام ہے وہاں مصر ہے یہاں عرب ہے وہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہیں وہاں پر انگلیاں کٹی یہاں پر سر کٹ رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا
او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا
او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا
امام
مرحبا
آقا کی داری
مرحبا
پیاری پیاری
مرحبا
آقا کی زلفیں
مرحبا
آقا کے جیسو
مرحبا
میں صدقے یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے چپے چپے میں پائے جائے اور یہ نہ کم ہوئی نہ کم ہوگی تو کیسے کم ہوگی ہم اعلیٰ حضرت کے دامن سے بندھے ہوئے ہیں اس عاشق رسول جس کا یہ مہینہ چل رہا ہے ماہ سفر المظفر، اس عاشق رسول اعلی حضرت امام علیہ السلام کے دامن سے بندھے ہوئے ہیں کہ جو باقاعدہ لکھ کر چلے گئے، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہے. جس طرح عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول اور مقام رسول جو بیان کیا، اور جیسا ایک تعلق جوڑ دیتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، تعلق جوڑ دیتے ہیں کہ کس طرح اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں وابستہ رہنا. پھر ایک جو بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ جوڑ دیتے ہیں، مطلب بندہ بس جان دے دینا، قربان ہو جائے. ایسی بات ہے اعلیٰ حضرت کا سلام، جو سلام رضا ہے، اس میں دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسا تعلق جوڑ رہے ہیں اور کیسا مطلب کہ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس،
خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، تحف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جا میرا رحمت پہ لاکھوں سلام.
اور ایسے آقا تھے ہمارے آقا کہ ایک مرتبہ ایک شخص مکہ مکرمہ آیا اونٹ کے لیے نا، ابو جہل نے اس سے اونٹ خریدا، رقم ادا نہیں کی. اب وہ فریاد کرنے کے لیے حرم پاک پہنچا شخص، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حرم پاک میں جلوہ فرما دے. اسے قریش کو مخاطب کر کے فریاد کی کہ بھائی میرے پیسے یہ نہیں دے رہا، مجھے پیسے دلا دو، میں غریب ہوں، مسافر ہوں. ان تمام نے بطور شرارت کہا، وہ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہ وہ شرارتی لوگ تھے، اشارہ کر کے وہ ان کے پاس جاؤ. وہ شخص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور داد رسی چاہیے کہ میرے پیسے مجھے چاہیے. فرمایا ابھی چلتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کو لے کر ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک کفار نے بھی ایک اپنا نمائندہ پیچھے بھیج دیا کہ کیا ہوتا دیکھو. آپ نے دستک دی، اندر سے پوچھا کون، اپنا نام عطا فرمایا، نام کیا ہے، محمد. نام کتنا پیارا ہے، نام کتنا پیارا ہے، کیا نام ہے، محمد.
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، دل کا اجالا محمد.
نام سنتے ہی اس کا تو دروازے پر رنگی فک ہو گیا ابو جہل کا. فرمائش شخص کا حق ادا کر،
کہنے لگا ابھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اسی وقت قرض ادا کر دیا. تو وہ جو نمائندہ پیچھے گیا تھا نا رپورٹر, اس سے جا کے بتایا عجیب معاملہ ہو گیا, جب آپ نے دستک دی تو ابو جہل اس طرح سامنے حاضر ہو گیا کہ جیسے اس کی روڑ گئی ہو. حکم سن کر فوراً کردہ واپس کر دیا. تھوڑی دیر کا ابو جہل آیا تو اسے پوچھا کیا ہوا, تو نے کیوں بات مان لی؟ کہنے لگا جب آپ نے دستک دی تو مجھ پر روب تاری ہو گیا, جس کی بنا پر میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا. انسان تو انسان, جانور بھی فریاد میرے آقا کی بارگاہ میں کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہمارا گزر ایک عربی کی شکار گاہ سے ہوا. عربی وہ دیہاتی جو ہوتے تھے, اس نے ایک ہرنی کو جال میں شکار کر لیا تھا. جب اس ہرنی نے دو جہاں کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس عربی نے مجھے شکار کر لیا ہے. اے ہرنی بھی جانتی تھی کہ فریاد کہاں کی جائے گی. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو مجھے شکار کر لیا ہے, میری اولاد ہے, میں نے دودھ پلاتی ہوں, اس وقت میرے بچے بھوکے ہیں, اسے فرمائیے کہ مجھے اجازت دے تاکہ میں دودھ پلا کر واپس لوٹاؤں. ہرنی بات کر رہی ہے میرے آقا سے, میرے آقا سن رہے اس کی بات, سمجھ رہے اس کی بات. آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے اگر تو واپس نہ آئی تو؟ عرض کرنے لگی آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص کی طرح جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. آپ نے شکاری سے فرمایا اسے چھوڑ دے میں ضامن ہوں, اسے چھوڑ دے میں ضامن ہوں. ہرنی چلی گئی, دودھ پلا کر جلدی واپس آ گئی. فرمایا اے شکاری کیا تو اسے میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ عرض کیا آقا میں آپ کو ہبا کرتا ہوں. آپ نے اسے آزاد فرما دیا. حضرت زید اس کے الوداع ہونے کی کیفیت بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئی, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے برحق رسول ہے. اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا, فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم. اللہ فرماتا ہے اے حبیب مجھے میری عزت و جلال کی قسم, اس ہرنی کو اپنے بچوں سے جو محبت, میں اس سے کہیں بڑھ کر آپ کی امت پر رحم کرنے والا ہوں اور میں امت کو اسی طرح آپ کے سپرد کر دوں گا جس طرح یہ ہرنی آپ کی طرف واپس آئی ہے. یہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فریاد رسی. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ضمانت لے لی میرے آقا نے, واپس آئے گی ہرنی, آئے واپس. اور میرے آقا کا کلیمہ پڑھتے پڑھتے یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت, اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں نبی پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا.
لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے ایک رونق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی انصاری کے یہاں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ تھا, جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, وہ سسکیاں لے کر رونے لگا, اونٹ میرے آقا کو دیکھ کر رونے لگا. آپ نے اس کی فریاد سنی اور پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصاری نوجوان نے کہا آقا میرا ہے. آپ نے اسے تنبیہ فرمائی, فرمایا تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے, یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے. ہرنی بھی فریاد کرتی ہے, اونٹ بھی فریاد کرتے ہیں, سارے فریاد کرتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں.
فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی
تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے. علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات میں نے عرض کر دی, اور انہی خصوصیات میں ایک خصوصیت خاتم النبیین ہونا بھی ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں, اور صحابہ کرام علیہ مردوان یہ جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی ہے, براہ راست آپ کے ارشادات سنے ہیں, آپ نے براہ راست فرمایا ہے. جیسے کہ میں حدیث بیان کر رہا تھا, پھر ہم کچھ اعلی حضرت کی گلیوں میں چلے گئے, وہاں سے کچھ مدینے کی گلیوں میں چلے گئے, کچھ ذکر مصطفیٰ اس طرح بھی ہو گیا. آئیے پھر یہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں آخری نبی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھ وجوہات سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر ایک, مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. نمبر دو, روح سے میری مدد کی گئی ہے. نمبر تین, میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے. نمبر چار, تمام روح زمین میرے لیے طہارت و نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. نمبر پانچ, مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اور نمبر چھ, اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے. اب ختم النبیین ہیں, اب آخری نبی ہیں. سر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمام رسولوں کا قائد ہوں, اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا, میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں, اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا, اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا ہوں, اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں,
اور یہ بات فخر کے طور پر ارشاد نہیں فرماتا. یہ میرے آقا کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. یہ بڑی واضح چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر بہت تفصیل بیان کی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کا بھی بیان ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو پڑھیں، اس کو کتابوں میں پڑھیں کہ نبی پاک کی تعظیم کیا ہے، نبی پاک کی عظمت کیا ہے، نبی پاک کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ختم نبوت کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، یہ سارا علم ہمیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے آج ہماری نسلوں کے بعد ہماری قوم کے پاس یہ علم نہیں ہے. جو منہ میں آتا ہے بعض اوقات نکل جاتا ہے، بعض اوقات تحریر لکھتے ہیں نا، تحریر میں بھی ادب نہیں ہوتا، تعظیم نہیں ہوتی، بات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد پار کر جاتے ہیں. دنیا کے اسکولوں میں یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں پڑھائی جاتی. آج ایک تعداد ہے جن کو مذہبی طور پر نو ہاؤ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ مذہب کے قریب بھی، مذہبی ماحول کے قریب بھی نہیں آتے، دین کے قریب بھی نہیں آتے، دینی کتابوں کے قریب نہیں آتے. پڑھی ہوتی ہے کچھ کتابیں، پڑھی ہوتی ہیں کچھ اسکول کالج یونیورسٹی، اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کی بھی ہوتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی کلام یوں ہی بغیر علم کے کر جائیں گے نا. ارے جب تک تم نے کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا نہیں تمہیں ڈاکٹری کہ نہیں آئی، وکیل کے پاس بیٹھے نہیں تمہیں وکالت نہیں آئی. یعنی ایک تعداد نہ علماء کی صحبت میں بیٹھی، نہ کوئی دینی تعلیم حاصل کی، نہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی، بلکہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور بات کرتے ایسے کرتے جیسے کہ ان سے بڑا کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیا کلام کہنا چاہیے کیا کلام نہیں کہنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں آپ کی بارگاہ میں کیا کلام کہنا چاہیے کیا کلام نہیں کہنا چاہیے، اتنی سمجھ نہ آئی مسلمان کو؟ جو منہ میں آئے گا بولے گا، جو سمجھ میں آئے گا بولے گا. وہ کہے گا جناب میں بھی تو مسلمان ہوں، ہم بھی تو مسلمان ہیں. وہ تو بھائی تو زندگی گزر گئی تمہاری، گھروں میں رہتے رہتے ایک گھر بنا کر دکھا دو، جب سے پیدا ہوئے گھروں میں رہتے ہو، گھر بنانا آیا؟ ایک اینٹی سیمنٹ کا تمہیں مطلب کوئی وہ بنانا آیا؟ سیمنٹ اور بجلی، سیمنٹ بجلی اور پانی ملا کر تو تھوڑے سا تمہیں ایک اینٹ تو لگا نہیں سکتے کیا؟ گھر میں رہ کر گھر میں رہنا گھر بنانا آیا؟ نہیں آتا نا. اس کے لیے بلڈر سے رابطہ کرتے ہو، بلڈنگ بنانے والے سے رابطہ کرتے ہو. تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کلام کرنا چاہیے کیا نہیں کہا، علماء نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کلام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے علماء نے لکھا ہے، کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات، اس کی تفسیر موجود ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی پڑھے تو صحیح. بالکل بعض اوقات نہ بولنا آتا نہ لکھنا آتا، بات تحریر پڑھی ہے کہیں کہیں، عجیب تحریر ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لینے کیسا ہے، یہ لینے کا تک بھی نہیں ہوتا کہیں کو، ان لینے کی تمیز نہیں ہوتی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف آپ کا مکہ مرتبہ قرآن بیان کر، سورہ حجرات کے اندر کتنا واضح طور پر اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ بیان کیا ہے، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی آواز اور اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. اور آج تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ ادب و تعظیم موجود ہے، وصال ظاہری فرمانے کے بعد ہی موجود ہے. کیا بات کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، کیا نہیں کرنی، اس کا علم آنا چاہیے. میں آپ کو سامنے کچھ بیان کرتا ہوں، ذرا سمجھیے تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہو. مدری چینل پہ جتنے ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، سارے ہم معلومات لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات آقا دوجہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جناب میں بات کرنے کو بندہ معمولی نہ سمجھے. کر کس کی رائے, کر کس کی بارگاہ میں رائے بات, کس کے لیے کلام کر رہا ہے. اگر اس کی تعریف بھی کرنی ہے نا تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو. کہتے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے سی شاخ. اور ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی تعریف کی تو میں ایک تعریف کیسے کر سکتا ہوں. فرماتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور. اے رضا خود قرآن نازل کرنے والا رب کریم یہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. کتاب کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس میں ایک سوال پیج نمبر 206. سوال یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی گستاخی کرنا کیسا, بال مبارک, آپ کا بال مبارک. جواب, کسی بال کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک تسلیم کرنے کے باوجود اگر اس کی توہین کرے تو کافر ہے. منہ مبارک کو ایزا دینے والا اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایزا دیتا ہے. شہنشاہ خوش خصال, سلطان شیری مقال, صاحب جود و نوال, محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد با کمال ہے, جس نے میرے مبارک بال کو ایزادی اس نے مجھے ایزادی, اور جس نے مجھے ایزادی بے شک اس نے اللہ تعالی کو ایزادی. یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جو شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے, آپ کے منہ مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے, یہ سب کفر ہے. بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد تین بار انگشت ہائے مبارک یعنی اپنی مبارک انگلیاں چاٹ دیا کرتے تھے, اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے, یا کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے, مثلا داڑھی بڑھانا, مونچھیں کم کرنا, امامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا, ان کی اہانت یعنی گستاخی کفر ہے, جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو. خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک سے پاک ہیں, آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز با عظمت اس شاخ کو اپنی آقا کی ہر شے میں سعادت اور برکتیں نظر آتی ہیں. چنانچہ میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات دیکھتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے. کیا لکھتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں,
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے، آقا کا حسن وہ کمال کا ہے، وہ کمال کا میرے آقا کا حسن ہے کہ گمان نقش، نقش ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، نقش کا گمان بھی نہیں کہ یہ وہ آقا ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے. پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں نا، مگر میرا میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ یہاں کانٹا نہیں ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہ جب شمع جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ یہ کالا دھواں بھی وہاں نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر آقا، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میلی برا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھ گئے کہ جب کسی سلطنت کے شہزادوں کے لیے اعلی حضرت کو کہا گیا کہ ان کے لیے کلام لکھو، ان کی تعریف کرو، نا کرو مدح اہلِ دول رضا، میں دولت مندوں کی تعریف کروں، یہ دنیا داروں کی تعریف، اس دنیا کے لیے میں مروں، کرو مدح اہل دول رضا، دول دولت مند، دولت کی جمع ہے، کرو مدح اہل دول رضا، نا پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے یہ محاورہ ہے، اس میں تو میری بلا، اس میں تو میری بلا پڑے، پڑے اس بلا میں، کیونکہ یہ بلا ہے. دولت مندوں کی اس طرح ایجا تعریف ہے، یہ بلا ہے. دنیا کی محبت ہے، یہ بلا ہے. حب جا یہ بلا ہے، حب دنیا یہ بلا ہے. یہ مسلمانوں اس بلا کو پہچانو، یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، بہت کچھ تباہ برباد کر. ایمان کو، ایمان کامل کی تمنا تو دور کی بات ہے، ایسا ضعیف ایمان کر دیتی ہیں اللہ کی پناہ. یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، حب جا اور اس طرح مطلب کہ منصب و اقتدار کی محبت ہے، یہ دماغ گھما کر رکھ دیتی ہے. بلا یہ بہت بڑی، اور میرے اعلی حضرت کی تو کیا شان ہے. کرو مدح اہلِ دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں میرے آقا کا گدا ہوں، میں کریم آقا کا گدا ہوں، میں مصطفیٰ کا گدا ہوں، میں رسول اللہ کا گدا ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں. فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت سے بسترا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. کہ قیامت کے روز میرے آقا کی شان یہ ہوگی کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. آپ ذہن بناؤ، قلب کی گہرائی سے سوچو کہ جس نے دنیا میں مصطفیٰ کے لیے جو جیا ہوگا، انشاءاللہ میرا مصطفیٰ، میرے آقا اسے شفاعت کرا کر جنت میں لے جائے گا. ارے جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے جیو. اعلیٰ تو دیکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی جو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے صدا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. کرو مدح اہلِ دول رضا،
دنیا داروں کی میں تعریف کروں؟
دنیا اس قابل ہی کہاں کہ اس کی تعریف کی جائے. کرو مدح اہل دول رضا. یہاں تو غریب فائدے میں ہیں, مساکین کی تعریفیں ہیں, غریبوں کی تعریفیں ہیں, فقراء کی تعریفیں ہیں. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ہائے یہ جب گدا بنتا ہے نا کریم کا, اس گدائی میں بھی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا سینہ ہو جاتا ہے, اتنا بڑا سینہ ہو جاتا ہے, اتنا بڑا سینہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں اس در کا گدا ہوں کہ کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. میرے آقا ایسے کریم ہیں کہ ایسے کریم ہیں کہ ان کو ان کے شان میں لکھا کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ, آقا کے ہاتھ کھلے گئے, ان کا ہاتھ بڑا کھلا ہوا ہے, بہت خرچ کرتا رہتا ہے, کھلا ہوا ہاتھ ہے, یہ عمر یہ محاورہ ہے. تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے, ہاتھ بھی کھلا ہو, خزانے بھرے ہوئے ہو اور صفت کریمی ہو. تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ اے مفلسوں تمہیں کس چیز کا اضطراب ہے, کس چیز کی بے چینی ہے, تم ہو کس کے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, ایسا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. آقا کے در کی بھیک, اعلیٰ تو لکھتے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں, لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, ایسا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے اور کیا, منہ مانگی پائیں گے. مانگو تو صحیح, مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. نیازی کسی سے کیوں مانگے, ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. یہ آقا کی شان ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ تو میں گدا ہوں اپنے کریم کا, اے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا, آقا بانٹ رہے تھے بانٹ رہے تھے بانٹ رہے تھے, بٹائیے بٹائیے, یہاں تو بٹ گیا. ایک شخص حاضر ہو کر رد کرتا, آقا مجھے نہیں ملا. فرمایا بٹ گیا, ختم ہو گیا, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ارشاد فرمایا بازار جا, جو تیری ضرورت تو لے لے, ادا ہم کر دیں گے, ادا ہم کریں گے. لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک دا کی ہے. گرو مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نا نہیں, میرا دین یہ روٹی کے دو ٹکڑے نہیں ہے, اس کے پیچھے نہیں ہے, کیونکہ میں آقا کے در کا گدا ہوں, میں مصطفیٰ کے در کا گدا ہوں. کہ جب امام طبرانی اتنے بڑے محدث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا کے در دولت پر مدینے میں ہیں, بھوک لگی ہے, محدث ہیں, حدیث جانتے ہیں, حدیث جانتے ہیں تبھی یہ کر رہے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کرتے ہیں الجوع یا رسول اللہ. آقا بھوک لگی ہے, آقا بھوک لگی ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ, رزق اس کا ہے کھلاتے. تو کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں، میرا دین یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو آقا کی تعریف کروں گا، میں تو ان کے لیے جیوں گا، انشاءاللہ انہی کے لیے جیئیں گے، انشاءاللہ انہی کے لیے مریں گے، انشاءاللہ ان کی اداؤں کو ادا کریں گے، ان کی محبت میں جیئیں گے، ان کی الفت میں جیئیں گے، ان کی چاہت میں جیئیں گے، ان کی یادوں میں جیئیں گے، ان کی اداؤں کو ادا کرتے کرتے جیئیں گے، عشق و محبت کے ساتھ بھی جیئیں گے اور سنتوں پر عمل کرتے کرتے بھی جیئیں گے، ان کی اداؤں سے محبت کریں گے، ان کی اداؤں کو ادا کریں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا علیحدہ لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال، کیا کدو شریف لوکی، کیا کدو شریف کی توہین کفر ہے؟ یہ جو میں بیان کر رہا نا، یہ مقام مصطفیٰ ہے، آقا سے نسبت رکھنے والے معاملے کو سمجھیے۔ سوال، کیا کدو شریف کی توہین کفر ہے؟ جواب، کدو شریف مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اگر معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کسی کو اس حیثیت سے ناپسند ہے کہ سرکار کو پسند تھا، تو یہ کفر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کے اس کہنے پر کہ حضور کو کدو پسند تھا، کوئی یہ کہے مجھے پسند نہیں، تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور کو پسند تھا، تو کافر ہے۔ یہ بار شریعت کے حوالے سے نکل گیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس روایت کا جب ذکر ہوا، وہ روایت کون سی تھی؟ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا، یعنی میں کدو پسند نہیں کرتا، اس بات کا سننا تھا کہ عاشق رسول حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے تلوار کھینچ لی اور اس شخص سے فرمایا، تجدید اسلام کر ورنہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ تھا عشق رسول کا یہ انداز، قاضی القضاء حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امیر سنت لکھتے ہیں، ہاں اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہو، کسی کا نفس کدو شریف کو پسند نہیں کرتا، اس بنا پر اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں یا مجھے کدو نہیں بھاتا، تو اس پر حکم کفر نہیں۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے اس بات کو عرض کرنا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی جناب میں اگر کوئی بات کرنی ہے نا، تو بھائی پوچھ تو لو اس شاخان رسول سے، علماء سے، کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں، اب چیک کرواؤ، آپ کو کلام کرنا چاہ رہے ہیں، چیک تو کریں کیا بول رہے ہیں۔ اور کون سی مطلب دماغ میں سما جاتی ہے کہ بندہ بس جو منہ میں بولتا چلا جائے۔ اللہ ہمیں حقیقی خوف عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور بس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالکل ایسی وابستگی عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے صرف ادب کے سوا اور کوئی ادب ہی ادب نکلے، ادب کی زبان، محبت کی زبان، پیار کی زبان، الفت کی زبان۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے تو کتنی ادب سے لے، کتنی محبت سے لے، کتنی تعظیم سے لے، ذرا سوچے تو صحیح۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ عیاض کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد. سرکار کی محبت اور سرکار کی نسبت سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. محمود بادشاہ تھا, عیاض غلام. جب بھی محمود کو عیاض کے بیٹے کو بلانا ہوتا تو وہ نام کے ساتھ بلا لیتا. ایک دن محمود نے کہا, اے عیاض کے بیٹے یہاں. عیاض کو بڑی حیرت ہوئی, اللہ خیر کرے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ آج بادشاہ محمود نے میرے بیٹے کا نام نہ لیا اور کہا عیاض کے بیٹے یہاں. بات پوچھی, حضور گستاخی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے, آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہ لیا. تو بڑا عشق بھرا جواب دیا, سنو اے, سنو اے لکھنے والوں بولنے والوں سنو, ہمارے بزرگوں کا ادب سنو, ہمارے بزرگوں کی نام مصطفیٰ کی تعظیم سنو. کہ محمود جواب دیتے ہیں کہ عیاض بات غلطی کی نہیں, بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے تیرے بیٹے کو پکارا بلایا اس وقت میں باوضو ہوا, کیونکہ تیرے بیٹے کا نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک محمد کی نسبت سے ہے, لہذا چونکہ آج میرا وضو نہ تھا اس سے میں نے نام محمد کے نہ مناسب نہ وسلم کی کا ایسا جذبہ تھے, وہ رواں رواں کہ عشق و محبت میں بس مست رہے, دیوانے ہو جائیں, مستانے ہو جائیں, پروانے ہو جائیں, وہ بس اس آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر قربان ہو جائیں. ان کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو ہمارا موضوع آخری نبی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, تم اپنے رب کی عبادت کرو. میرے آقا کے ارشاد سنا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, میں بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو, پانچ نمازیں پڑھو, اپنے مہینے کے روزے رکھو, اپنے مالوں کی خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کرو, اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. نماز نماز پڑھو, عبادت کرو اپنے رب کی. ہم لوگ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. وہ خود فرمایا کہ میں نے جنہوں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج ہم اس مقصد حیات سے بھی دور ہیں, عبادت نماز ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول باب الاسلام سندھ امجدی کابینہ سے سفر کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بھی کئی ایسے ہوں جو بے نمازی ہوں, کئی ایسے ہوں جو گانے بازے سنتے ہوں, ابھی عشق رسول میں جھومتے رہے مچلتے رہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ مزے کو بھی مزہ آ رہا تھا اور آ رہا ہے, اور آقا کا ذکر ہو مزہ نہ ہے تو کیا ہے نہیں پھر کچھ. مگر اے میرے میٹھے پیارے سر, جس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں آپ جھوم رہے ہیں نا, اور جس کی محبت کا ہم دم بھر رہے ہیں, وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کہاں ہے؟ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والو نماز کہاں ہے بتاؤ؟ عبادت کہاں ہے بتاؤ؟ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دور سے کوئی موسیقی کی آواز آئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر دی کہ وہ آواز کان میں نہ آئے. انگلیاں کان میں داخل کی کہ موسیقی کی آواز آقا کے کان مبارک میں نہ جائے. ایک کانوں میں ہیڈ فون داخل کر کے موسیقی سننے والوں, ایک طرف تم عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو, عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو, اور دوسری طرف کان میں ہیڈ فون ڈال کر موسیقی بھی سنتے ہو, میوزک سنتے ہو, گانے سنتے ہو, چاہے ہیڈ فون لگاؤ یا نہ لگاؤ. ابھی انشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے, منائیں گے انشاءاللہ, شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ, خوب دھوم دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے, لیکن کچھ مقصد ولادت بھی پتا ہے جس کو مقصد بعثت بھی کہتے ہیں, آپ کی آمد کا مقصد. فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب آپ بتاؤ اے عاشقان رسول, اے عشق رسول کا دم بھرنے والوں, آپ بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ بات کسی مسلمان کو لائق, کیا کسی مسلمان کو زیب دیتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور آپ موسیقی کو اتنا ناپسند فرماتے کہ اپنے مبارک کان میں انگلیاں مبارک داخل فرما دیتے ہیں, اور یہ عشق رسول کا دم بھرنے والا گانے سنتا ہے, اپنے کانوں کو حرام سے بھرتا ہے. یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے مر گئے اور یہ حرام سننے کی وجہ سے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جائے. ڈرنا چاہیے, لذت کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی عذاب کی شدت کا تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نبی پاک نے نہ ڈرایا؟ تو ذرا سوچیے تو صحیح, عشق رسول کا دم بھرنے والا کرپشن میں مبتلا, سب پاگل ہو گئے ہم لوگ, کیا پاگل وگل ہو گئے, کرپشن رشوت سود گانے بازے فلمیں ڈرامے موسیقی ڈاس 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 ناچنا گانا رقص سرور شراب جوا نشہ داڑھی منڈانا, عشق رسول کا دم بھرنے والا, آقا کی محبت کا دم بھرنے والا,
اور یہ کہنے والا کرو تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا کے نام پر سر قربان کرنے کی بات کہنے والا اس کا ہاتھ کانپتا نہیں جب یہ اپنی آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہاتا ہے عشق رسول کا دم بھرنے والا تمہارے ہاتھ کانپتے نہیں ریزر پکڑتے ہوئے جب تم داڑھی مونڈتے ہو کینچی پکڑتے جب تم ایک مٹھی سے کم کرتے ہو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو داڑھی مونڈا چہرہ پسند نہیں ہے جی ہاں عشق رسول کا دم بھرنے والوں سنو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو داڑھی مونڈا چہرہ پسند نہیں ہے نہ داڑھی آقا کو داڑھی پسند ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں خراب عشق رسول کا دم بھرنے والے اے آقا کی محبت میں خوب نعرے لگانے والوں خوب جھومنے والوں اور اس کے باوجود داڑیاں منڈانے والوں کچھ عقل کے ناخن تو لو کیا ہو گیا آپ کو داڑھی والے ہیں آقا انشاءاللہ قبر میں جب زیارت کریں گے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور جب ہمیں آقا کا جلوہ دکھایا جائے اس وقت آقا داڑھی والے آقا امام والے ہم ان کی سنت کو یوں توڑیں گے ان کی اداؤں کو یوں ترک کریں گے اور یہی داڑھی منڈا چہرہ لے کر کیا قیامت کے روز ہم آقا کے حضور حاضر دیں گے تو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا تو کیا یہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر قیامت کے روز گرتے پڑتے جب پہنچے گے بارگاہ رسالت میں اور اسألوک شفاعت یا رسول اللہ یعنی سرکار سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے تو کیا یہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر جائیں گے نہ ڈرو اے دنیا بھر کے عاشقان رسول اے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں آقا کے نام پر جان قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت سر کٹانے کی ہمت مانگنے والوں داڑھی رکھنے کی ہمت تو پیدا کرو فجر میں اٹھنے کی تو ہمت پیدا کرو جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مسجد سے لیا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ بستر پر پڑے ہوئے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اے اپنے رب کی محبت کا دم بھرنے والوں محبت الہی کا دم بھرنے والوں محسن سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتا اللہ اکبر اللہ اکبر تم اپنے رب کا نام سن رہے ہو ہل نہیں رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تمہیں مؤذن بلا رہا ہے رب کا نام لے رہا ہے اور تم دکان سے ہل نہیں رہے ہو بستر سے ہل نہیں رہے ہو دوستوں سے ہل نہیں رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دی ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تمہارا رب کا نام لیا گیا تمہیں تمہارا کلمہ یاد دلایا جا رہا ہے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کانوں میں تمہارے پہنچایا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز آؤ نماز حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف اور فجر میں تو خاص کہا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے یہ سن کر زیادہ رضا اور لے گا دل کرنا ہے کوئی اٹھائے تو کہتے ہیں سونے دو نماز جا رہی ہے نماز قضا کر کے مرو گے یہی نماز قضا کر رہی اور اسی وقت آ کر روح قبض ہو گئی تو کہ نماز قضا کا گناہ لے کر بغیر توبہ کیے مریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دکان پر بیٹھے ہو کما رہے ہو روزی کما رہے ہو رزاق کون ہے اللہ رزاق کون ہے رزق کون دے
ارے اسی کی عبادت کا وقت آیا، سجدے کا وقت آیا، تم دکان چھوڑ کر اس کے راہ کے سجدہ کرنے نہیں جاتے، عبادت کرنے نہیں جاتے، گاہک چلا جائے گا۔ ارے گاہک دیا ہے رب نے، بیٹھے رہے پنکھا جھلتے رہو گے، گاہک نہیں آئے گا، مکھیاں آتی رہیں گی، اڑاتے رہو مکھیاں۔ اللہ رزق دیتا ہے، اور اگر یہ رزق کی تنگی محسوس کرو تو زیادہ سجدے کرو، زیادہ عبادت کرو، زیادہ استغفار کرو۔ کئی دکھی ملتے ہیں، تنگ دست، پریشان، اتنے تنگ دست، واقعی تنگ دست، قرضے ڈوب گئے، قرضوں میں ڈوب گئے، طرح طرح کی پریشانیاں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، پریشان ملتے ہیں۔ ارے پریشان بھائی نماز تو پڑھو، پریشان بھائی پوری داڑھی تو بڑھا لو، اے پریشان بھائی سر پر امامے کا چاند تو سجا لو، اے پریشان بھائی جھوٹ تو چھوڑ دے، اے پریشان بھائی رشوت کا لین دین چھوڑ دے، اے پریشان بھائی یہ سود سے جو گاڑیاں اور بنگلے اور مکان اور یہ رہتے ہیں، سود سب چھوڑ، تیرے گناہوں نے تجھے جکڑا ہوا ہے، تیری نافرمانی نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اللہ کے حضور توبہ کر، نماز پر استغفار کر، سجدے کر، سچی توبہ کر، رب سے معافی مانگ، استغفار کی کثرت کر، تیرا رب تجھ پر رزق کے دروازے کھول دے گا، تیرا رب تیری پریشانیاں دور کر دے گا، تیرا رب تجھے آسانی عطا کرے گا، تیرا رب تجھے اتنی ہمت دے گا تو تو رب کی رضا پر راضی رہنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی بندگی کہاں ہے، عبادت کہاں ہے، آقا کی محبت کا دم بھرنے والے کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھیوں پیارے پیارے اسلام بھائیو، باب الاسلام سندھ، امجدی کابینات، زمزم نگر اور نہ جانے کہاں کہاں سے میرپور خاص تک سے اسلام بھائی آئے ہیں۔ نماز میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے علاقے کی مسجد خالی ہو گئی، آپ کی ہوٹلیں آباد ہو گئی، آپ کے چوک آباد ہو گئے، راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کر باہر گپے مارتے ہیں۔ ارے گھر جاؤ، کچھ خدمت والدین کرو، اللہ کی عبادت کرو، سو جاؤ، تمہیں تہجد کی نماز نصیب ہوگی، فجر کی نماز جمع سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ جس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور اسلام و اسلام و دین کی دعوت کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ طائف کے میدان میں میرے آقا پر پتھر برسائے گئے ہیں، کفار مکہ نے ستایا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ آج نیکی کی دعوت کہاں ہے، درس و بیان کہاں ہے، تبلیغ دین کہاں ہے، کون وقت دے رہا ہے نیکی کی دعوت کے لیے، بتائیے نا۔ آج ایک تعداد رو رہی ہے، چلا رہی ہے، بے عملی ہو گئی، بے عملی ہو گئی، فتنے بڑھ گئے، شرارتیں بڑھ گئی، یہ بڑھ گئے، بھائی تو نیکی کی دعوت دو نا۔ سارے کے سارے کہہ رہے کچرا گر رہا ہے، کچرا گر رہا ہے، کچرا گر رہا ہے، بھائی صاف بھی کرو، کچرا صاف ہو جائے گا تو کچرا گرا رہے ان کو جا کر سمجھاؤ وہ گرانا بند کریں گے، صفائی کرو تو سارا معاشرہ صاف ستھرا ہوتا نظر آئے گا آپ کو۔ بات کرنا بہت آسان ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائن بھائیوں، تبصرے کرنا بہت آسان ہے، یہ ایسا یوں ہو گیا، یوں ہو گیا تو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، کہنے والے تو آقا کی سیرت میں بھی بڑا بڑا بیان کرتے ہیں، خود ان کی سیرت میں آقا کی سیرت کی جھلک نظر نہیں آتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ الٹی آقا کی اداؤں کو چھوڑ کر آقا کے دشمنوں کفار کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، یہ حال ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں پر عمل کرنے کے بجائے آج طرح طرح کے جناب انگریزوں کے غیر مسلموں کی دلیلیں دیتے ہیں، یہ ایسے یوں ترقی کر گئی، ارے پوچھو صدیق اکبر نے ترقی کیسے کی، ہم بتاتے ہیں آپ کو، فاروق اعظم نے ترقی کیسے کی، ہم بتاتے ہیں آپ کو، یعنی ہمارے علماء بتائیں گے آپ کو۔ ترقی کی تھی اسلام اور مسلمانوں میں، مسلمانوں کی ترقی پڑھو تو صحیح، بد دیانتی ختم کریں، بے ایمانی ختم کریں، جھوٹ ختم کریں، رشوت کا لین دین ختم کریں، مسجد میں نماز کے لیے آئے، اچھا نماز کے لیے تو نماز سیکھ بھی تو لینا، نماز پڑھ رہے والوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی، کمال ہے. نوٹے کی بھی سیکھ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھ گئے. نہ سیکھی تو نماز نہ سیکھی، وضو نہ سیکھا، غسل نہ سیکھا. اتنی دور سے آئے ہو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئے ہو نا، اب آ گئے تو آ جاؤ، آ جاؤ اور یہیں رہ جاؤ، یا انشاءاللہ ملے سنوں کی صحبت بھی ملے گی. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی، نمازیں سیکھنا، فیضان نماز کورس کر لیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اپنی زندگیوں کو بدلیے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.